الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ زلزال کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس سے پہلے جمعہ میں ان کی کچھ تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور حساب و کتاب کا منظر بیان فرمایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، اس وقت کو مت بھولو جب اس زمین کو اپنے بھونچال سے جھنجوڑ دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، اور اس لیے کہ اللہ اور وہ اپنی ساری خبریں لوگوں کو بتا دے گی، لوگوں پر واضح کر دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حکم دیا ہوگا. اور اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں قبروں سے اٹھ کر جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تو جس شخص نے ایک ذرہ برابر کوئی بھلائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا. یہ ہے ترجمہ اس سورت کا. جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، یہ بیان ہو رہا ہے اس وقت کا جبکہ تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا. اس وقت پوری زمین پر ایک زلزلہ طاری ہوگا، اور زلزلے کے نتیجے میں ایک طرف تو مردے باہر آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ کر کے باہر لے آئیں گے، اور دوسری طرف زمین کے اندر چھپے ہوئے جتنے دفینے ہیں یا خزانے ہیں زمین ان کو اگل کر باہر پھینک دے گی. مردوں کو زندہ کرنے کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جس کا کافر لوگ انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، اس وقت دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ ارے اللہ کے بندو، تم جب بالکل وجود ہی نہیں رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، کس طرح ایک پانی کے قطرے سے تمہیں مضغہ بنایا، لوتھڑا بنایا، لوتھڑا بنا کر اس کو ہڈیاں گوشت میں تبدیل کیا، پھر اس کو ہڈیاں کا لباس پہنایا، پھر تمہیں ماں کے پیٹ سے زندہ کر کے پیدا کیا، تمہارے اندر روح پھونکی، تم زندہ ہو گئے، بالکل جب وجود ہی نہیں تھا تمہارا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہیں زندہ کیا ہے، تو جب ایک مرتبہ وجود پا کر تم مر چکے ہوگے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا لگو کیا مشکل ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء، ارے تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے، یہ اتنے سارے کائنات پر پھیلے ہوئے آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل تھی؟ تمہارا تو ایک چھوٹا سا وجود ہے 5-6 فٹ کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کی ہوئی ہے، تو تم جب تمہیں پیدا کر دیا تھا تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھا فرماتا، اور وہ زندگی اس لیے ہوگی تاکہ اس زندگی کے اندر تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے۔ تو اس لیے ایک طرف تو زلزلے کے نتیجے میں مردے باہر آ جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے، اور دوسری طرف زمین اپنے خزانے اگل دے گی، جس کی تفصیل میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی کہ بتا دیا جائے گا کہ یہ مال و دولت جس کی خاطر تم ایک دوسرے کا خون کیا کرتے تھے، لڑائیاں جھگڑے کیا کرتے تھے، مقدمہ بازیاں کیا کرتے تھے، وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آج تمہارے وہ کسی کام نہیں آ سکتا، آج اگر کوئی چیز کام آئے گی تو تمہارا اپنا عمل کام آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن یہ زمین اپنے سارے واقعات لوگوں کو برملا بتا دے گی کہ میری پشت پر کیا کیا واقعات پیش آئے، کس نے کیا عمل کیا، یہ سب تفصیل بتا دے گی زمین۔ اور یہ بات سمجھنے دیکھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو زمین تو جمادات میں سے ہے، پتھر ہے، اس میں شعور نہیں، اس میں احساس نہیں، وہ کیسے اپنے ان واقعات کو محفوظ رکھے گی اور بتا دے گی؟ تو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس غلط فہمی کو دور کیا ہے جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پتھر ہے وہ بالکل بے جان ہے، بے شعور ہے، اس کے اندر نہ سمجھ ہے، نہ اس میں کوئی بات محسوس کرنے کی طاقت ہے، ہم اس کو بالکل ایک بے جان اور بے حرکت پتھر سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جگہ جگہ اس غلط فہمی کو دور کیا ہے، فرمایا نا سمجھو کہ یہ پتھر اگر تمہارے سامنے حرکت نہیں کر رہا، یا یہ کچھ بول نہیں رہا، یا اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا، تو یہ بالکل ہی بے شعور ہے، ایسا نہیں۔ ان تمام کائنات کی چیزوں میں جو دیکھنے میں بے جان نظر آتی ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، احساس عطا فرمایا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کرتی ہو، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کرنا سمجھ میں نہیں آتا، تم اس کا ادراک نہیں کر پاتے، ورنہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، یہ پتھر بھی اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہے، یہ درخت بھی، یہ دریا بھی، یہ پہاڑ بھی، یہ آسمان کے ستارے بھی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں لیکن تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی. اور ایک جگہ تو خاص طور پر یہ فرمایا کہ پتھروں کے بارے میں انما الحجارت لما تفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. یہ پتھر جو ہے نا پتھر, یہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ بعض مرتبہ یہ اللہ کی خشیت سے اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں, یعنی ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا رعب موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی خشیت موجود ہے, یہ اس کی وجہ سے لڑک جاتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے جھکا ہوا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے, اس میں بھی اتنی سمجھ ہوتی سمجھ ہے. اور احادیث میں تو بہت سے واقعات اس طرح کے آتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے یہ خطاب کرتا ہے, ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنے دن میں کوئی ایسا شخص بھی گزرا جو اللہ کا نام لیتا ہو, یہ پوچھ رہا ہے ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے, ایک حدیث میں آ رہا ہے. تو قرآن و حدیث نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ پتھر جن کو تم بے جان اور بے شعور سمجھتے ہو ان کے اندر بھی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے. بلکہ اب تو یہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا اور حدیث نے کہا تھا, اب سائنس بھی رفتہ رفتہ اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ پتھروں میں شعور ہوتا ہے, پتھروں میں حرکت ہوتی ہے, درختوں میں ہوتا ہے شعور. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت اگر کسی دیوار کے کنارے کھڑا ہوا ہو, جب اس کا تنا اس طرح چل رہا ہے اور آگے دیوار حائل ہو گئی تو وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے, اپنی پرورش سے رخ موڑ لیتا ہے. کس نے اس کا رخ موڑا؟ تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حساب سے ایک شعور عطا فرمایا ہے. اور قرآن کہتا ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا, پھر اس شے کو جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی, جس کو پیدا فرمایا تھا, اس کو اس کے مناسب ہدایت بھی دی, یعنی اس کے مناسب اس کو یہ سکھایا کہ تجھے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے. تو اس طرح شعور, یہ بات تو قرآن و حدیث مدت دراز سے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی. سائنس اب مانتی ہے کہ پتھروں میں بھی کسی درجے میں شعور ہوتا ہے. اور چند سال پہلے مجھے ایک امریکہ کے ایک شہر میں, ویسٹ انڈیز کے ایک شہر میں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں ایک غار تھا, اس غار کے اندر ہمیں لے گئے تو وہاں پر دکھایا لوگوں نے کہ پتھر ہیں, ان کے اوپر کسی نے نشان لگا دیا تھا آج سے 100 سال پہلے کہ یہ پتھر یہاں کے کنارے پر نشان لگا دیا تھا. اب 100 سال کے بعد اس نشان سے اتنا آگے بڑھ گیا ہے پتھر, یعنی اس کے اندر بھی نمو ہے, اس میں بھی بڑھوتری ہے. تو اس قسم کے تجربات کی روشنی میں آج سائنس بھی مانتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین جس کو تم بالکل یہ سمجھتے ہو کہ یہ گونگی بحری ہے یا اندھی اور بحری ہے کہ نہ کوئی سن سکتی ہے, نہ کوئی دیکھ سکتی ہے, نہ کچھ بول سکتی ہے, لیکن یہ سب ہمارے جاسوس ہیں تمہارے پاس, یہ ہمارے مخبر ہیں. یہ زمین کا ہر حصہ ہر ٹکڑا اتنا شعور رکھتا ہے کہ اس کی زمین کے اوپر اس کے پشت پر کیا ہو رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں تنہائی میں کام کر رہا ہوں, کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا, لیکن ہمارا یہ جاسوس, ہمارا یہ مخبر تمہیں دیکھ رہا ہے. اور قیامت کے دن جس کا مظاہرہ ہوگا کہ یہ گواہی دے گا, زمین کا ایک ٹکڑا گواہی دے گا کہ کس نے اس زمین کے پشت پر کیا کام کیا تھا. یوم اذن تحدث اخبارها, ساری خبریں بتا دے گی زمین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی بتا دیا ہمیں پہلے سے. اب کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ گواہی جو دے رہی ہے زمین تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ سچی گواہی دے. اگر واقعی اس میں گواہی دینے کی صلاحیت ہی ہے تو گواہی سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. گواہ سچ بھی بول سکتا ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, یہ زمین گواہی اس لیے دے گی کہ اللہ تمہارے پروردگار نے ہی اس کو اس بات کا حکم دیا ہوگا. یعنی اگر کوئی گواہی کسی کے خلاف جھوٹی دیتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں, یا تو اس لیے جھوٹی گواہی دے رہا ہے کہ اس کو دشمنی ہے, اس سے بیچارہ معصوم بے گناہ آدمی ہے لیکن اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ اس نے فلاں جرم کا ارتکاب کیا تھا اس واسطے کہ دشمنی ہے اور اس کو سزا دلوانا چاہتا ہے. تو زمین بیچاری تمہاری دشمن کیا ہوتی ہے, وہ تو تمہاری ماں ہے, تم اس کے لیے ایسے ہو جیسے کہ ماں کے لیے بیٹے, تو وہ کوئی دشمنی تو تمہارے ساتھ رکھتی نہیں. یہ وجہ ہے کہ جس کا اچھا کام کیا ہوگا اس کی اچھائی کی بتائے گی, جس کا برا کام کیا ہوگا اس کی برائی بتائے گی. اس واسطے اس کی دشمنی تو ہو نہیں سکتی. دوسرا, جھوٹی گواہی دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خود تو کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن کوئی بڑا صاحب اقتدار ہے جس نے اس کو مجبور کر دیا کہ فلاں کے خلاف گواہی دو. اس صاحب اقتدار کو دشمنی تھی, اس کو دشمنی نہیں, گواہ کو دشمنی نہیں تھی, لیکن صاحب اقتدار کو دشمنی تھی, اس نے مجبور کر دیا کہ فلاں کے خلاف گواہی دو اور اس کے اوپر اس کو مجبور کر دیا کہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, یہ حکم جو دیا یہ کس نے دیا, یہ تمہارے پروردگار نے, جس نے تمہیں پالا, جس نے تمہیں پوسا, جس نے تمہیں رزق دیا, جس نے تمہارے اوپر دنیا کی نعمتیں برسائیں, اس نے حکم دیا ہے اس زمین کو کہ بھئی بولو جو کچھ صحیح بات ہے وہ بول دو. تو اگر کوئی باپ جو اپنے اولاد کو پال پوس رہا ہے, کیا وہ اپنی اولاد کے خلاف جھوٹی گواہی دلوائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو باپ اور ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے, لہذا وہ اگر زمین سے گواہی دلوا رہے ہیں تو کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں, کسی عداوت کی وجہ سے نہیں, کسی انعاد کی وجہ سے نہیں, بلکہ حقیقت حال ظاہر کرنے کے لیے. لہذا جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, تمہارے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے. جہاں یوں نہیں کہا بِأَنَّ اللَّهَ أَوْحَى لَهَا, اللہ نے حکم دیا ہے, بلکہ رَبَّكَ لفظ استعمال کیا, اس ذات نے حکم دیا ہے جو تمہاری پروردگار ہے, جو تمہارے اوپر انتہائی شفیق اور مہربان ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے تمہاری پرورش کی ہے. تو اس بات کا کوئی احتمال نہیں کہ اس نے تمہارے سے دشمنی کی ہوگی. دوسری جگہ قرآن نے فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم نے شکر کا معاملہ کیا اور ایمان لے آئے, تو پھر تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا. بأن ربك أوحى لها, پھر فرمایا کہ يومئذ يصدر الناس اشتاتا, اس دن لوگ روانہ ہو جائیں گے ٹولیوں کی شکل میں, قبروں سے اٹھ کر ٹولیوں کی شکل میں روانہ ہو جائیں گے. سورہ یاسین میں فرمایا کہ جب ایک دم سے جو مردے ہیں وہ قبروں میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ ہی جانے کس حالت میں تھے, ایک دم سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور ان کو اندر زندگی آ جائے گی اور قبر کے دروازے کھل جائیں گے اور باہر نکل آئیں گے, تو بے ساختہ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, ہم تو اچھے خاصے سو رہے تھے تو اس سوتے سوتے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو اس وقت جواب دیا جائے گا کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ وہی بات ہے جس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی خبر پیغمبروں نے دی تھی, سچی خبر دی تھی. اب تب اس وقت ان کو احساس ہوگا उन लोगों को जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, उस वक्त पता चलेगा कि अफसोस कि हम तो दुनिया में इस वाकये को झुठलाते रहे, आज यह हकीकत बनकर हमारे सामने आ गई। जब मुर्दे उठ खड़े होंगे जमीन के ऊपर, तो कुरान करीम फरमाता है कि उस वक्त जमीन की हालत यह होगी कि पूरी जमीन एक लेवल में हो जाएगी। कुरान करीम फरमाता है कि जमीन के बारे में कि वो तो हो जाएगी कान सब सफल ला तराफी आईवजम वाला अमता, ऐसा चटियल मैदान बन जाएगी हमवार जमीन कि ला तराफी आईवजन वाला अमता, न उसमें कोई टेढ़ नजर आएगी तुम्हें और न उसके अंदर कोई टीला नजर आएगा, कोई उभार नजर आएगा, एक लेवल में पूरी जमीन। फिर क्या होगा, यौम इज़ यत्तबिउन अद्दाई, उस दिन वो जितने इंसान कब्रों से जिंदा हुए तो कोई पुकारने वाला होगा, बुलाने वाला होगा, उसके पीछे सब चल पड़ेंगे, यानी कोई फरिश्ता होगा जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको पुकार रहा होगा मैदान हशर की तरफ ले जाने के लिए, तो उनकी तरफ उनके पीछे चल पड़ेंगे ला इवजला, और उस पुकारने वाले की पुकार के जवाब में कोई टेढ़ का मुजाहरा नहीं कर सकेगा। आज तो ये कर लेते हैं लोग कि भाई पुकारा किसी ने, बुलाया किसी ने, कोई गया कोई नहीं गया, लेकिन उस दिन किसी की मजाल नहीं होगी कि उस पुकारने वाले की खिलाफ वर्जी करे, कोई टेढ़ नहीं होगी उसमें। वखशअतिल अस्वार, आवाजें पस्त हो जाएंगी दहशत के बारे में। तो उस वक्त कुरान करीम फरमा रहा है यौम इज़ यस्दुरुन नासु अश्ताता, उस दिन मुख्तलिफ टोलियों में लोग जाएंगे। इसकी तफसीर बाज हजरात उलमाए मुफस्सिरीन ने यह की है कि अपने अहमाल के हिसाब से उनके मुख्तलिफ ग्रोह बन जाएंगे, मोमिनों का ग्रोह, नेक लोगों का ग्रोह, इंसाफ करने वालों का ग्रोह, अल्लाह ताला की इबादत करने वालों का ग्रोह, और दूसरी तरफ बदकारों का ग्रोह, शराबियों का ग्रोह, जानियों का ग्रोह, काफिरों का ग्रोह, मुख्तलिफ अहमाल के हिसाब से मुख्तलिफ टोलियां बन जाएंगी। और फिर सब क्यों ले जाए जाएंगे, लियुरौ अहमालहुम, ताकि उनको दिखा दिए जाएं उनके अहमाल, जिंदगी में जो कुछ अहमाल किए थे वो सारे के सारे उनको दिखा दिए जाएं। हर शख्स को अपना किया हुआ सारा कच्चा चिट्ठा बालिग होने से लेकर मरते दम तक जो कुछ छोटे से छोटा काम किया है वो सब नजर आ जाएगा, दिखा दिया जाएगा। किस शक्ल में दिखा दिया जाएगा, नामे अमाल की शक्ल में। अमाल का एक किताब होगी कि जिसमें उसके सारे अमाल दर्ज होंगे, वो दिखा दिए जाएंगे। यह है कुरान करीम फरमाता है कि उस वक्त गोया ये कहा जाएगा कि कफा बिनफ्सिकल यौम हसीबा, आज खुद हिसाब कर लो अपना, ये तुम्हारा कच्चा चिट्ठा है, जो कुछ तुमने किया था वो तुम्हारे सामने आ गया, अब तुम हिसाब खुद कर लो कि तुम आया इनाम के मुस्तहिक हो या सजा के मुस्तहिक। सारा दिखा दिया जाएगा। पहले जमाने में लोगों को यह समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होती थी कि इतने खरबों अरबों कदमों इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने आएंगे, इतने इंसान हैं, और किसी की जिंदगी 70 साल है, किसी की 80 साल है, किसी 90 है, किसी 100 है, उससे भी ज्यादा है। पहले जमाने में लोगों की उम्रें बाज़ात सैकड़ों साल हुआ करती थी, और उसमें छोटे छोटे अहमाल, दिल की बातें, वो सारी की सारी किस तरह जमा हो जाएंगी। तो एक मुसलमान के लिए तो इतनी बात भी काफी है कि अरे भाई अल्लाह तबारक व ताला जो सारी कायनात का खालिक है, वो अगर हर इंसान के सारे अहमाल को रिकॉर्ड करके लोगों के सामने रखे تو اس میں کیا اشتہار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بھائی، ایک مسلمان کے لیے اتنی بات کافی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیتیں تمہیں دکھاتے رہیں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں سارے آفاق میں اور خود تمہاری جانوں میں دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہماری باتوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے. تو آج کمپیوٹر نے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا آسان کر دیا کہ ایک بٹن کے دبانے سے پورا کچا جھٹا سامنے آ جاتا ہے. تو ایک یہ محض انسان کو دی ہوئی محدود سمجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز پیدا فرما دی. تو آخرت میں تمام انسانوں کے اعمال کا کچا چھٹا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لے آئے تو اس میں کیا استحالہ ہے، کیا بودھ ہے، وہ سب سامنے آ جائے گا. تو یہاں تک تو اتنی بات فرمائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو حرکت تم کر رہے ہو، وہ چاہے زبان کی حرکت ہو، آنکھ کی حرکت ہو، کان اور ناک کی حرکت ہو، اور نگاہ کی حرکت ہو یا ہاتھ پاؤں کی حرکت ہو، سب ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہر ایک کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اس کے گواہ تیار ہو رہے ہیں. یہ زمین گواہی دینے والی ہے اور یہ آغا و دوارے تمہارے گواہی دینے والے ہیں. ذرا سوچ سمجھ کر کام کرو، جو کر رہے ہو اس کو سوچ سمجھ کر کرو کہ یہ کام، یہ آخرت میں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. چنانچہ اگلی آیت میں اسی طرح اشارہ فرمایا گیا جس کی تفصیل اللہ نے زندگی دی. تو انشاءاللہ اگلی جمعہ میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلیہ وسلم.